الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون آمنت بالله صدق الله العظيم وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم الماء الذي تشربون صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی محتشم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ حضور سیدی و آقائی حضور سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ عنہ ورضاہ عنہ کے مکتوبات، ملفوظات، ارشادات اور اقوال مبارکہ کا مجموعہ لطائف اشرفیہ شریف سے لطائف نمبر 33 سے متعلق کچھ گزارشات درس تصوف کے عنوان سے گزشتہ درس تصوف میں ذکر کی گئی، جس میں حضور سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ عنہ ورضاہ عنہ نے اپنے نظریات، اپنا عقیدہ، اپنا مسلک، اپنا مذہب و مشرب واضح کیا اور اپنے مریدین، معتقدین اور بالعموم تمام اہل ایمان کے سامنے مذہب اہل سنت کی حقانیت اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت پر آپ نے تفصیلی خطاب فرمایا، جس کا کچھ گوشہ آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں پیش کیا گیا۔ اور حضور سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ عنہ ورضاہ عنہ کی ملفوظات عالیہ میں سے لطائف اشرفیہ کا 33واں لطیفہ، جس میں آپ نے اشارہ فرمایا کہ یقیناً اہل سنت میں سے ہونا یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے، اور پھر آپ نے اہل سنت ہونے کے حوالے سے 10 چیزوں کو ذکر فرمایا تھا کہ 10 چیزیں جو ہیں وہ اہل سنت و جماعت کی علامات ہیں دیگر فرق باطلہ کے مقابلے پر۔ اس کو انشاءاللہ اپنی جگہ پر میں بالترتیب وقت اور محل کے اعتبار سے ذکر کروں گا، صرف ایک ہی شق کی گفتگو کچھ میں اس پہ تحقیق کر رہا ہوں، اس لیے کہ لطائف اشرفیہ شائع تو ہوئی ہے لیکن تشریح اور توضیح نہ ہونے کی بنا پر اس کی عبارات انتہائی مبہم ہیں اور انتہائی تفصیل طلب، انتہائی تحقیق طلب اور انتہائی جو ہے وہ کثیر مطالعہ اس کے لیے درکار ہے، کیونکہ حضرت سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات عالیہ کا ترجمہ تو کر دیا گیا لطائف اشرفیہ سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ضرورت کلیت مکمل نہیں ہے، ایک عام مرید معتقد اس کتاب سے مکمل استفاضہ نہیں کر سکتا۔ اور جو اس کا مطالعہ کرتا ہے یقیناً وہ میری بات سے اتفاق بھی کرتا ہوگا کہ اکثر مقامات اتنے مشکل اور دقیق ہیں کہ دیگر کتابوں سے اس کی تشریح و توضیح کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جس میں بر وقت قرآنی آیات، احادیث کی وضاحت اور دیگر صوفیاء کرام کی مضبوط اور مستقل تفصیلی کتابیں حضرت سیدنا مخدوم سمنانی کے موقف کو سمجھنے کے لیے بہت ضرورت پڑتی ہے کہ اس سے مراد آپ کے ارشاد کی کیا ہے، کیونکہ جیسا آپ کا علمی مقام ہے، جیسا آپ کا روحانی مقام ہے، تو آپ اختصار کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں اور اس میں ہم جیسے طالب علموں کے لیے بڑے ابہام پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کے کہنے کا کیا مقصد تھا، اور اس میں اشارات تو درجنوں نکلتے ہیں، اور کچھ اشارات ایسے ہیں کہ اگر کم علمی اور سواد اعظم کے تعلق کو چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ خطرناک معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ استفادے کی بنائے عقیدے کے اندر فساد پیدا ہو جائے۔ تو لہٰذا اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے وہ 10 عقائد جو ہیں اس پر میں نے دیگر کتابیں کچھ تلاش کی ہیں، مزید اس پر کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس پر تھوڑی محنت ہے تو تفصیل کے ساتھ پھر میں اس درس کو آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، لیکن شروع میں قسمت یہ کہ ہمارے وہاں ان باتوں کو سننے والا بھی کوئی نہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اتنی نادر اتنی قیمتی باتیں سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کہ جن بزرگوں کی بارگاہ میں خدمت کرنا اور اپنا حصہ ملانا مقصود ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص کے ساتھ اس میں ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں تو ایک دو وجہ ہوتی ہیں درس کی طوالت کی کہ ہمارے سامعین میں عموماً ابتدائی اردو کلمات کے سمجھنے والے بھی لوگ کم ہوتے ہیں، جس کی بنا پر اس اردو ہی کے جملے کو سمجھانے کے اندر پورا درس گزر جاتا ہے، اور جب تک ایک ایک لفظ سمجھ میں نہ آئے تو جو سیدنا مخدوم سمنانی ارشاد فرمانا چاہتے ہیں وہ آگے منتقل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو وہ اردو عبارات ہے، پھر دوسری خود حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھیجی لکھی ہوئی اصطلاحات ہیں کہ جس اصطلاحات کے تحت وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ایک خاص مستقل علمی موضوع ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صوفیہ کا نظریہ پیش کرتے ہیں تو بظاہر یوں لگتا ہے جیسے صوفیہ کا نظریہ فقہا اور علم کلام کے ماہرین کے درمیان متصادم ہو گیا ہے اور ٹکرا گیا ہے، تو لہٰذا وہاں پر بھی ایک بہت باریک سا فرق ہوتا ہے جس سے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ چند باتیں ایسی کی ہیں حضرت مخدوم سمنانی جو ہے درست، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ تحقیق کی ضرورت ہے، انشاءاللہ وہ میں دیگر کتابیں دیکھ رہا ہوں تو وہ جیسے سہل ہوگا اور جیسا میں اس کو مکمل کروں گا تو انشاءاللہ العزیز وہ اہل سنت و جماعت کی 10 علامات جو سیدنا مخدوم سمنانی نے لکھی ہے اس کو انشاءاللہ پھر ایک مستقل موضوع دے کر، لیکن اس میں سب سے پہلی بات جو آسان سی تھی کہ جس طرح کے شیخین کو سب پر فضیلت دینا، اس پر دلائل کثیر انداز میں موجود ہیں، لیکن کچھ چیزیں علامات اہل سنت میں سے حضرت مخدوم سمنانی نے ایسی ذکر کی ہیں جو یقیناً سمجھانے کے لیے پہلے خود سمجھنا ضروری ہے، اور یقیناً وہ کتاب انتہائی علم میں اضافہ کرتی ہے اور انتہائی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے، لیکن خود سمجھنا اور ہے سمجھانا اور ہے، جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کو منتقل کس طرح کریں گے یہ بھی ایک جو ہے کہ وہ مرحلہ بڑا سخت اور دقت والا ہوتا ہے، اور جبکہ تصوف یہ انتہائی مغز اور مکھن کے مانند ہے، تو جب تک پچھلی باتیں نہیں سمجھ میں آئے تو اس کا خلاصہ کیا سمجھ میں آئے گا، تو شریعت اور دین کا خلاصہ تصوف ہے۔ تو یہ تو خاص حال اور اہل علم کی گفتگو پر مبنی ہوتی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے اگر آپ اتنی، یہ سوال آپ کے اور میرے ذہن میں بھی پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اتنا مشکل ہے تو آپ اس موضوع کو چھوڑیے، پھر آپ سیدھا سیدھا وہ سادہ طرز جو سب تصوف میں بیان کرتے ہیں وہ بیان کریں کہ سچ کی یہ فضیلت ہے، جھوٹ کی یہ مذمت ہے، حسد کی یہ مذمت ہے، رشک کی یہ فضیلت ہے۔ تو میں نے کہا پھر یہ کتاب کے ساتھ جاتی ہے، یہ تو پھر آپ کوئی بھی فضائل کی کتاب اٹھا کے سامنے رکھیں اس کو پڑھتے سناتے چلے جائیں، بھئی یہ احادیث وہ افادیت اور کمال کے خالی نہیں ہے کہ احادیث پڑھ کے سنانا اعوذ باللہ کوئی اہانت کی نیت نہیں، لیکن یہ کہ پھر اس کتاب کی اپنی اس طبقے میں اور اپنے اس جماعت میں اور اپنے اس گروہ کے اندر کیا اہمیت رہ جاتی ہے کہ اگر صرف فضائل پڑھ کر سنا دینا ہے تو وہ تو مشکاۃ شریف ہم کھول کے بیٹھ جائیں گے کتاب الرقاق سے، اور کتاب الرقاق سے ہم سچ کی فضائل پڑھتے چلے جائیں گے، جھوٹ کی مذمت پڑھتے چلے جائیں گے، حسد کی مذمت پڑھتے چلے جائیں گے اور رشک کی فضیلت پڑھتے چلے جائیں گے، لیکن جو تصوف خاص ایک شعبہ ہے جو ان فضائل کے اندر کی خاص ایک کرن اور مغز ہے، اس تک آشنائی کرنے کا پھر فائدہ ختم ہو جاتا ہے. تو اگر چاہیے تھا کہ جناب جو ہے کہ وہ سارا کچھ انہی فضائل کی کتابوں میں لکھا تھا، تو اس کی تشریح کے لیے جب محدثین نے لکھ دیا تھا تو پھر تصوف کی کتابیں مرتب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر مخدوم سمنانی کو لطائف مرتب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارشادات کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہہ دیتے علامہ عینی نے یہ کہا ہے، علامہ ابن حجر نے یہ کہا ہے، فلاں محدث نے یہ کہا، امام غزالی نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، بات مکمل کر دیتے. لیکن وہ اپنی ایک رائے جو سمجھانے کے اعتبار سے انفرادی طور پر قائم کرتے ہیں، وہ پڑھنے والے کے مبلغ علم کو خود بلند کرتا ہے. اور میری جستجو یہ ہے کہ نہ سامعین پر ظلم کیا جائے، نہ کتاب پر ظلم کیا جائے، اور یہ ضمیر بھی گوارا نہیں کرتا کہ چل چلاؤ سے کام کیا جائے. جب ایک ذمہ داری سر لے لی ہے آپ نے کہ جناب اس پر آپ کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں پھر آپ کو محنت بھی کرنی چاہیے، تگ و دو بھی کرنی چاہیے. اور پھر تیسری بات اس حوالے سے یہ کہ کثیر درس ہوتے ہیں، اور کثیر درس ہونے کے حوالے سے کہ ایک کتاب پر مستقل مطالعے کا موقع نہیں ملتا، اور بہت قلیل موقع ملتا ہے. اس لیے ہم چیدہ چیدہ باتیں اس میں اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ لطائف کے حوالے سے ایک اور مرحلہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے، تاکہ یہ جو ایک مکمل طور پر ہم اس کتاب گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ بھی ذہنی طور پر بیدار رہیں کہ ہم یہاں پر کیا کہنا چاہتے ہیں. جلسہ رکھ کر تقریر کرنا اور ادھر کی بات ادھر کرنا اور ہر جگہ ایک ہی بات کرنا، یہ تو ایک آسان سا مرحلہ ہے. اولیاء کی کرامات ذکر کرنا اور ہر جگہ اللہ انا اولیاء والی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر دینا، یہ تو بہت آسان سا مرحلہ ہے. لیکن اگر واقعی میں آپ کوئی نئی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں، خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے بڑی عرق ریزی ہے اور بڑی جافشانی ہے اور بڑا جگر کو پگھلانا ہے اور بڑی جو ہے کہ صحبتیں اس کی برداشت کرنی ہے. تو یہ اس وجہ سے مختصر مختصر، تھوڑا تھوڑا، لہجہ لہجہ ہم اس کو لے کر چلتے ہیں. اللہ رب العالمین اس میں عافیت عطا فرما. یہ آپ کو میں اس سے آگاہ کرنا چاہ رہا تھا. سوال مشرف جو نمبر 33 انشاءاللہ اس کو جگہ پر قلعہ حرم شریف میں میں اس کو جو ہے کہ وہ تفصیل کے ساتھ دوبارہ لے آؤں، اور انشاءاللہ اشتہارات آپ کی خدمت میں شائع کر دیے جائیں گے، تو اس میں لطائف اشرفیہ کا خاص عنوان ہوگا. تو اس میں انشاءاللہ جو شب ہوگی اگر آپ ذوق رکھتے ہیں تو تشریف لائیں. اور ہمارے وہاں بھی یہ جو ہے کہ وہ شارٹ کٹ کا زیادہ سلسلہ ہے، بس لمبی چوڑی بات نہ ہو اور جو بات ہے اس کو بیان کر دیا جائے. تو اس نے بھی ہمارے استدلال اور ہماری صلاحیتوں کا خانہ خراب کیا ہے اور ہمارے ذوق کا خانہ خراب کر دیا ہے کہ فلفور ساری چیزیں آ جائیں. تو خیر اس سے بھی جان چھڑا کر اپنے آپ کو مدبر بنانے کے لیے، اپنے آپ کو مزید سنجیدہ بنانے کے لیے تصوف پڑھا جاتا ہے. تصوف اس لیے ہوتا ہے تاکہ بندے کے اندر عقیدے میں سنجیدگی آ جائے، اعمال میں سنجیدگی آ جائے، مزاج میں سنجیدگی آ جائے، اور عبادات میں اور اللہ سے تعلق میں جو وبالی پن اور جو وقتی تعلق اور ایک لالچ اور حوث والی جو چیز ہوتی ہے وہ ختم ہو. تصوف اس لیے ہوتا ہے تاکہ نظریات میں پائیداری پیدا ہو جائے اور اعمال کے اندر پختگی اور پائیداری پیدا ہو جائے، اور نظریاتی مومن بنے اپنے اعمال کے ذریعے بھی، اپنے اخلاق کے ذریعے بھی، اور اپنے رب سے معاملات کے ذریعے بھی. تو یہ پختگی پیدا کرنے والی چیز، روحانی طاقت پیدا کرنے والی چیز جو ہے، یہ اصلا علم تصوف ہے. تو حضرت مخدوم سمنانی نے 10 علامات ذکر کی ہے، وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر آئیں گی. لیکن اس سے پہلے ایک بحث اس کے ساتھ حضرت مخدوم سمنانی نے ذکر کی تھی اور بہت جاندار بحث تھی، وہ معرفت الہیہ کی تھی، اور وہ توحید کے باب میں آپ نے ذکر کی ہے. اور یقیناً وہ اللہ رب العالمین سے رشتہ اور ناطا جوڑنے میں بہت زیادہ گویا کہ وہ مثبت اور اپنی فکر کو اللہ کے ساتھ وابستہ اور آراستہ متصل جوڑنے میں بہت زیادہ معاون ہے، اور بندے کو اللہ کے ساتھ جڑنے کے اندر بہت مفید مشورے اور آپ بیتی کی تمام باتیں اس میں موجود ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کی. اور یہ مفسرین عام سطح کی بات کرتے ہوئے ابھی آ گئے کہ جناب عبادت جو ہے وہ معرفت کے ساتھ متعلق ہے، اور معرفت پہچان کو کہتے ہیں. اب یہاں پر پہنچ کر جیسا مزاج ہوتا ہے ویسی پہچان ہوتی ہے، جیسی اس کی صلاحیت ہوتی ہے ویسی اس کی پہچان ہوتی ہے. اب جیسے درجے مختلف ہوتے ہیں اس طرح معرفت کی تعریفات مختلف ہوتی چلی جاتی. فقہا اور کرتے ہیں، علم کلام کے ماہرین اور کرتے ہیں، علم تصوف کے ماہرین تو کچھ اور ہی کرتے ہیں. تو لہذا معرفت اللہ کی پہچان، وہ پہچان کس طرح حاصل کی جائے؟ جس طرح آپ کے اندر استدلال کی قوت ہے، انسان کے اندر جیسی قوت ہوتی وہ آگ دی جاتا ہے، اور وہ آشش ہے اور قبولی کا ماد بہت بڑا حیثیت رہتی ہے، اور آپ چیزوں کو جاتے ہیں تو آپ کے اندر قبول کرنے کی استدلال کی اور ثابت کرنے کی قوت آپ کے اندر بہت زیادہ ہے، اور جس چیز کو آپ ثابت کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کے استدلال کی قوت کے سامنے بہت کم ہے، تو پھر اس کی اہمیت نہیں رہتی. اور یہ ہے کہ وہ آپ کے معیار سے بہت بلند ہے تو آپ استدلال نہیں کر سکتے. تو اس اعتبار سے علم کلام کے ماہرین معرفت کی اور تعریف کرتے ہیں اپنے مزاج، اپنے قوت استدلال کے حوالے سے. صوفیہ کا ایمان بہت مضبوط، ان کی نظریں بہت آگے، اور ان کی استقامت بہت مصمم اور بہت مضبوط ہوتی ہے، یقین میں بہت آگے ہوتے ہیں. تو لہذا ان کے وہاں معرفت کی استدلال اور ہے اور معرفت کے طریقے اور ہے. تو یہ ساری چیزیں سمجھ کر بیک وقت آپ یقین کیجئے، میں جب لطائف اشرفیہ پڑھتا ہوں تو اس وقت مجھے علم کلام کی فقہ، علم کلام کی کتاب عقائد پر وہ بھی سامنے رکھنی پڑتی ہے، تصوف کی کتابیں وہ بھی سامنے رکھنی پڑتی ہے، دیگر لغت کی کتابیں وہ بھی سامنے رکھنی پڑتی ہے، اور پھر جا کر کوئی ایک یا دو لائنیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جناب اس کو آگے کس طرح ڈیلیور کیا جائے، آگے بڑھایا جائے. ایک بات اور میں نے پھر عرض کر دیا کہ جناب آگے بڑھانے کے لیے اگر صرف مکھی مارنا ہے تو پھر آپ ایک تقریر درجنوں جگہ پر کرتے رہیے. اور آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ تحریر نعمت کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ لطائف اشرفیہ میں گفتگو کا یادہ نہ ہو، وہی گفتگو آگے درس کے اندر سمیٹ کرنا پیش کر دیا. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ لوگوں کی سماعت اور ان کی صلاحیتوں کے مطابق گزشتہ پروگرام کی یاد دہانی کے لیے کچھ مقدمات دوبارہ ذکر کیے گئے تاکہ آنے والا موضوع سے مشروط تھا، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کی تکرار کو سمجھایا جائے تو بات آگے چلتی ہے. ایک بات اور تیس اور آخری بات یہ ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جو بلیک بورڈ پر کرایا جائے، یہ کسی چارٹ شیٹ پر اس بات کو کرایا جائے، اور ایک ایک چیز کاغذ لے کر بندہ بیٹھے اور اس کو خود حفظ کرے، پھر آگے چل کر چلتا ہے. کیونکہ درس تصوف اور ہے، تقریر اور ہے. تقریر تو یہ کہ آپ نے کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال دیا، ٹھیک ہے بھائی بات ہو، اور یہ تو باقاعدہ عملی چینجنگ آپ کے اندر آنی ہے نا، یہ تو آپ کو باقاعدہ نصاب ملنا ہے. تو لہذا اس کے لیے ضرورت اس بات کی بنتی ہے کہ ماحول بھی پھر اس کے لیے خاموشی والا ہوتا ہے، اور دنیا سے کٹ کر بیٹھا جاتا ہے، اور خوراک اور شرب اور عقل کی چیزیں جو اس میں بھی احتیاط برتی جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں لوازمات سے ہوتی ہیں، کیونکہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ سر میں درد ہے تو کوئی بات نہیں سمجھ میں آتا، پیٹ بھرا ہوا تب بھی سمجھ میں نہیں آتا، پیٹ بالکل خالی تب بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو ایک متوسطانہ مزاج بطور تباہ کے بھی ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر یہ علم منتقل ہو، اور پھر اس کے بعد جستجو اور طلب ہو، پیاس ہو کہ میں اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کروں، تو اس کے بعد آپ کوئی کاغذ قلم لے کر بیٹھیں، اور پھر ہم حضرت مخدوم سمنانی کے ملفوظات کو لکھیں، اور اس میں جو چیز خاص طور پر عنوان اور خاص طور پر جو مرکز ہے، مرکزیت والی ہے، اس کو ہم سمجھیں. اس کو سمجھنے سے اگر وہ گتی سلجھ گئی تو کئی میلوں تک روحانی راستے خود کلیئر ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں کہ صبر کیا ہے، استقلال کیا ہے، رجا کیا ہے، خوف کیا ہے، معرفت کیا ہے، استدلال کیا ہے، عقل کیا ہے، یہ تمام چیزیں مراکز ہیں اس راستے کے اندر کھڑے ہوئے مرکز ہیں. جب تک یہ کلیئر نہیں ہوتے تو روحانی طور پر بات آگے کلیئر نہیں ہوتی. ایک بات چلو ٹھیک ہے، پھر بھی ایک خطاب ہمارا خواص سے نہیں ہوتا، عوام سے ہوتا ہے، تو لہذا پھر اس میں دیگر فضائل کی باتیں شامل اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ وہ اس سے مکمل خشکی کا شکار نہ ہو جائے اور لطف اندوز ہو اور طبیعت اس بارے میں تیار ہو جائے. حضرت سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے معرفت کے بڑے خوبصورت گوشے ذکر کیے، اور میرے آقا سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری نے تو بہت ہی گفتگو تفصیل سے فرمائی، اور وہ بھی بڑی علمی گفتگو ہے. اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. معرفت پہچان کو کہتے ہیں. اب پہچان کس طریقے سے حاصل کی جائے؟ تو یہاں پر دو چیزیں عموماً آتی ہے کہ کیا علم جو ہے بندے کی عقل، سوری بندے کی عقل جو ہے کہ کیا اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر سکے؟ کیونکہ انسان کا کمال آپ معرفت حاصل کر رہے ہیں نا اللہ کی، اور میں معرفت حاصل کر اللہ، ہمارے اندر جو استدلال کی قوت ہے وہ عقل ہے، اور ہمارے اندر جو قوت ہے وہ استدلال کی ہے. تو کیا یہ چیزیں بنیاد بنتی ہے آگے چل کر اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی ذات کو جاننے کے لیے؟ تو اس پر اعلی حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو علم کلام کی بڑی جامع کتاب، جس کا حضور طاہر شریعہ نے بڑا سال ترجمہ بھی کر دیا ہے، المعتمد کے اندر آپ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور فرمایا معرفت کی چند تعریفیں ہیں. ایک ہے معرفت حقیقیہ، جیسا اللہ ہے ایسی معرفت، تو یہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو کسی فرد بشر کو، یہاں تک کہ انبیاء کو بھی نہیں دیا گیا. کہ معرفت حقیقیہ جو ہے جیسا خدا ہے یہ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، ایک بات. اور ایک ہے معرفت عیانیہ، عیان کہتے ہیں جو چیز بندہ آنکھ سے دیکھتا ہے، تو پھر وہ مظاہر کائنات ہے. اور اللہ رب العالمین نے لیل و نہار کی گردشیں جو ابھی میں نے ذکر کیا وہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ اس کو بنیاد بنا کر آپ آگے چلتے ہیں، اس کے سبب سے آپ آگے والی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مظاہر کائنات. تو یہ معرفت کے اندر معرفت عیانیہ ہے. اور تیسری چیز جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے وہ معرفت کشفیہ ہے کہ جناب بندہ سر کی آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہے لیکن دل بھی اتنا روشن ہو جائے کہ جس کے ذریعے وہ استدلال کر سکے. تو یہ معرفت کشفیہ، اس کا ہمیں مکلف نہیں کیا گیا، یعنی پابند نہیں کیا گیا کہ تم نے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے تو بس کشف کے ذریعے حاصل کرنا ہے، وہ قوت ہمارے اندر نہ پیدا ہو سکے. اور معرفت حقیقیہ ایسا حاصل کرنا ہے تو وہ ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے. تو لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے جو مظاہر کائنات کو تیار کیا ہے ہم جیسے عام لوگوں کے لیے، بس یہ مظاہر عیانیہ ہے کہ ان دلائل کو دیکھتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کی معرفت کی طرف بڑھیں اور اپنے وجود میں اور اپنے نفس میں ہونے والے احساسات کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی جانب سبقت کریں اور بڑھیں. تو لہذا ہی میں اس کو دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ معرفت کی 3 سے 4 قسمیں امام احمد رضا نے بھی فرمائی ہے، وہ تصوف کے جامع کے اندر ہی ہے، کہ ایک تو ہے معرفت حقیقیہ، ایک ہے معرفت عیانیہ، ایک ہے معرفت کشفیہ. کشفیہ اولیاء کے ساتھ متعلق ہے، اور عیانیہ جو ہے اس میں بھی درجے ہیں کہ جو چیز وہ دیکھتا ہے تو اس میں وہ قبول کرے. اب اگر وہ دیکھتا بھی انسان کسی چیز سے ہے تو قبول کرنے کے لیے اس کو کیا چیز بیدار کرے گی؟ عقل کرے گی. قبول کرنے کے لیے کیا چیز بیدار کرے گی؟ اس کی استدلال کی قوت بیدار کرے گی. تو اب قبول کرنے کی جو ساخت ہے وہ عقل بیدار کرے گی. تو اب صوفیہ اس میں آ کر علماء علم کلام سے مناظرہ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں اور فرماتے نہیں، عقل میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو جان سکے، اور نہ انسان کے اندر کوئی ایسے معاملات ہیں استدلال کے جو اللہ رب العالمین کو جان سکے. فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ملحد اور بے دین کوئی کم عقل مند لوگ تھے، لیکن عقل ان کے اندر موجود تھی لیکن وہ اللہ کا انکار کر گئے. اور منطقی اور فلاسفروں کو دیکھو کہ استدلال ان کا کتنا مضبوط ہوتا ہے، اور وہ جناب جو ہے کہ وہ باقاعدہ ان قواعد کے ذریعے، قضیوں کے ذریعے مجہول چیزوں کو پہچانتے ہیں. تو جناب اتنی مضبوط چیزوں کے ذریعے ان کے استدلال کی قوت یہ ہے کہ وہ مجہول چیزوں کو پہچاننے پر تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا بھی استدلال اکثریت یہ ہے کہ وہ خدا کے منکر ہو گئے. تو حضرات صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ محض استدلال اور محض عقل جو ہے یہ معرفت کا ذریعہ نہیں، بلکہ توفیق الہی جو ہے وہ معرفت کا ذریعہ. اب اس پر آگے پھر بحث چلتی کہ اللہ جسے توفیق عطا فرماتا ہے اسی کی عقل صحت مند عقل ہو سکتی ہے، اور اسی کا استدلال صائب اور درست استدلال ہو سکتا ہے. تو اس میں حضرات صوفیہ کرام ان لوگوں کا رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر عقل جو ہے وہ استدلال کے محض کافی ہے تو پھر کوئی ملحد اور بے دین ہی نہیں رہتا. عقل تو ہر ایک کو دی گئی ہے، لیکن عقل دینے کے باوجود عقل ہی معرفت کا باعث ہے تو پھر انسان کو جاننے میں کیوں ڈالا جاتا ہے کہ جناب اس کے اندر عقل موجود تھی، اس نے استدلال کیا ہوگا. تو عقل کے باوجود وہی انسان جو عقل رکھتا ہے لیکن پھر بھی جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، استدلال کی صلاحیت رکھتا ہے پھر بھی جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اسی بات کو حضرت مخدوم سمنانی نے پورے ذات کی تعریف اور صفات کی تعریف کے اندر لے کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی خاص توفیق ہوتی ہے جس کی بنا پر اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہدایت مرحمت فرماتا ہے. اور اس کے ذرائع ہم جیسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی ان آیات کی طرف غور و فکر کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی طرف غور و فکر کریں، کیونکہ ہمارے لیے استدلال کے اندر جو اللہ کے دلائل و مظاہر ہیں ان میں سب سے بڑی دلیل قرآن اور انبیاء ہیں. بعد میں یہ آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، یہ سب بات کی چیزیں، پہلے ذات جو ہے وہ قرآن ہے اور انبیاء کرام ہے، انہوں نے جو کہا ہے اس کے پیچھے لگ جانا. جس طرح کا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پہلے ثابت کیا ہے کہ ہمارے وہاں محقق 3 قسم کے ہوتے ہیں، ہمارے وہاں معرفت حاصل کرنے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک بالکل تقلیدی لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، جس طرح کے ہم لوگ ہیں، باپ مومن تھا اس لیے ہم مومن ہیں، ہماری بچی اس لیے مسلمان ہے کہ جناب ہم مسلمان ہیں. تو ایک تو ایمان تقلیدی کا سلسلہ ہے، باپ نے کلمہ پڑھا تو ہم نے بھی کلمہ پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا تو ہمارے بچوں نے بھی کلمہ پڑھا. تو یہ حضرت مخدوم سمنانی کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ایمان تقلیدی کی بحث ہے، جنت میں یہ بھی جائیں گے انکار نہیں ہے،
ایمان ان کا رد نہیں ہو رہا، لیکن جو اللہ کے مقبولین کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے وہ یہ کہ پھر وہ ایمان تقلیدی سے اپنے آپ کو عرفان اور عرفان کے جو انوار لینے کے جو ذرائع ہیں اس سے وہ انوار لے کر اس قدر عارف ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر وہ ایمان تقلیدی سے نیچے رہ کر ایمان تحقیق کی طرف چلے جاتے ہیں، ایمان تحقیق کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہر چیز کی حقیقت اور حقائق الاشیاء کو وہ جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہذا حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے جن آیات سے استدلال کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو سورۃ الواقعہ سے آپ نے چند آیات کا انتخاب کیا ہے اور اس کو میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں نے کچھ سمجھانا بھی چاہا، شاید آپ کچھ سمجھے ہوں گے۔ اور ہمارے مطلب کی جو بات تھی وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی معرفت اور پہچان اور جاننا، ظاہر سی بات ہو تو لازم ہے، توحید کے تقاضوں میں سے، توحید کے اولین شرائط میں سے ہے کہ جناب اللہ رب العالمین کو جانے، اللہ رب العالمین کو پہچانے۔ تو ہمارے لیے جناب جو ہے کہ وہ پہچاننے کا اور جاننے کا ذریعہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے اس پر عمل نہ صدق نہ کرنا، اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے اس کو دل قبول کرے نہ کرے لیکن اس کی سچائی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنا، اور ایسے ذرائع اور ایسی صحبت اور ایسی سنگت اختیار کرنا کہ دل تک راستہ ہموار ہو جائے اس بات کے آنے کا اور زبان سے اس کا اقرار کر دینا۔ یہ ابتدائی بحث، آنے والی بحث انشاءاللہ اس چیز کی طرف ہے جو طبیعتوں کو تیار کرتی ہے ایمان تحقیقی کی طرف۔ تو لہٰذا کیونکہ بنیاد ہمارا درس آج کا جو ہے وہ ایمان تقلیدی کا ہے، تو لہٰذا ایمان تقلیدی کے حوالے سے ہم اسی پہ گفتگو کریں گے۔ پھر آنے والا درس جو ہے جس میں باقاعدہ مشاہدات اور صوفیاء کرام نے طبیعتوں کو ابھارنے کی جو باتیں کی ہیں تو اس میں آ کر پھر ہم جستجو کوشش اور اس میں آسانی پیش کریں گے تاکہ ہماری بھی سطح کچھ بلند ہو کہ ہم ایمان تقلیدی سے نکل کر کچھ چھینٹے ہمارے دل کے اوپر ایمان تحقیقی کی برسنا شروع ہو جائے۔ آپ میری گفتگو کو سمجھ سکے؟ جی ہاں۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، مکی صورتوں میں درجنوں جگہ پر اللہ رب العالمین نے کفار مشرکین جو صاحب عقل تھے، صاحب شعور تھے، صاحب فہم تھے، ان کے سامنے اللہ رب العالمین نے اپنے دلائل اور اپنے مذاہب کو ذکر کیا، اصحاب یمین کا بھی ذکر کیا، اصحاب شمال کا بھی ذکر کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے نعمتوں کو سمجھا اور جانا اور اصل میں اللہ کی توفیق انہیں مل گئی، اللہ کی رضا ان کو مل گئی، اللہ کی توفیق ان کو مل گئی جن کی بنا پر ان کا شعور اپنے صحیح حد پر پہنچا اور ان کی عقل کمزور اور مریض نہ ہوئی، صحت مند ہوئی، اور عقل نے جو نتیجہ دے کر انسان کو فائدہ پہنچانا تھا تو عقل نے اپنا کام مکمل کیا اور انسان کو فائدہ پہنچا۔ تو عقل جو اپنے صحیح ہدف پر شکار کر رہی ہے اور شعور اپنے صحیح ہدف پر پہنچ رہا ہے تو یہ نہ شعور بذات خود لے جا رہا ہے نہ یہ عقل بذات خود لے جا رہی ہے، اس لیے کہ عقل کے سامنے استدلال کے ہزاروں ذریعے تھے لیکن عقل جو صحیح سمت کی طرف چلے گئی اس کو کھینچ کر لے جانے والی جو چیز تھی وہ توفیق الہی تھی۔ یہ حضرات صوفیاء کرام اس کو ذکر کرتے ہیں قرآن کی ان آیات کے ذریعے۔ قرآن کریم کی آیت سورہ واقعہ کے اندر آیت نمبر 41 42 43 44 الی انتہا آخر تک، یہ تمام آیات کفار و مشرکین کو اللہ رب العالمین نے جو نعمت عطا فرمائی اور جو عظمت عطا فرمائی تو پھر اس پر ان کو ابھارا گیا کہ دیکھو آیانی دلائل، یعنی جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اس کو ہم نے کئی کس حصوں میں بانٹا ہے۔ ایک تو تمہاری ذات میں خود ہے، تمہارا انفس جو ہے، یہ تمہاری ذات جو ہے یہ خود اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک دلیل ہے، اور تمہارے ذات میں پیدا ہونے والے دیگر معاملات خود ایک دلیل ہے۔ تو تم اپنے سامنے کچھ چیزیں دیکھتے ہو یہ اللہ رب العالمین کی ایک دلیل ہے، پھر وہ دلیل جو ایک عرضی دلائل ہیں وہ ایک الگ ہے، اور ایک سماوی دلائل ہے وہ ایک الگ ہے۔ تو گویا کہ ارد گرد تمہارے اندر، تمہارے باہر، تمہارے نیچے، تمہارے اوپر، تمہارے سامنے، تمہارے اوپر، ہر جگہ تمہارے آگے پیچھے ہم نے ان دلائل کو ابھار دیا ہے، لہذا یہ بات تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہاں تم ضرور اس بات کا شعور تو رکھتے ہو، اور توفیق کو مانگنے کا طریقہ کیا ہے، تم اس بات کا شعور تو رکھتے ہو، اس بات کو ضرور سمجھتے ہو کہ بغیر بنائے تو تمہارا گھر نہیں بنتا، بغیر پلاننگ کے تمہارے معاملات نہیں ہوتے۔ تو اگر یہ عالم بن گیا ہے تو کم سے کم تم توفیق الہی کو حاصل کرنے کے لیے ضرور جستجو کرو کہ یہ کون ہے جس نے آسمان کو تیار کیا، مجھے اس کا پتہ مل جائے، اور اس جستجو میں سرگرداں رہے اور پھرے بھٹکے اور گھومے، تو یہ طلب اور جستجو جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف لے آتی ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا ہم پر انعام ہے کہ بغیر اس استدلال کے ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور ہمیں یہ توفیق گویا کہ نصیب ہوئی ہے. اس کے بعد ایمان کے ساتھ ساتھ اب بندہ غور و فکر کی طرف چلے اور وحدت الوجود کے نظریے کو اپنے اندر کھڑا کرے اور وحدت الشہود کے نظریے کو کھڑا کرے. اور یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا جو نظریہ ہے یہ چیز انسان کو ایمان تقلیدی سے نکال کر ایمان تحقیق کی طرف لے جاتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سراب کے مانند ہے اور جو وجوب اصل وجود ہے وہ اللہ رب العالمین جس کے اذن اور جس کے حکم سے کائنات گردش کرتی ہے اور جس کے حکم اور اذن اور تدبیر سے یہ تمام معاملات منسہ شہود پر آتے ہیں. نہ بذات خود ہوا چلتی ہے, نہ بذات خود پتا ہلتا ہے, نہ بذات خود بادل آتے ہیں, نہ بذات خود سورج آتا ہے. یہ نظام کو تدبیر توحید ربوبیت کے اعتبار سے, پالنہاری کے اعتبار سے, اس میں اللہ رب العالمین یکتا ہے, تنہا ہے, اس کا کوئی ہمسر اور اس کا کوئی شریک نہیں. اب اسی بات کو یہاں پر سورۃ الواقعہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اور اس کو مزید آیا کیا, اور جس سے حضرت مخدوم سمنانی نے استدلال کیا ہے میں اس طرف آپ کی توجہ کو لے جانا چاہتا ہوں. پہلے تو اللہ رب العالمین نے انسان کو شعور دلانے کے لیے دو چیزیں ہیں قرآن کے اندر اس ہدایت کے پورے پروسیس کا اور پورے اس سفر کا تتمہ ہوا ہے کہ انسان کے اندر قبولیت انتخاب اور رد کا جو معیار ہے وہ کیا ہے. وہ انتخاب اس چیز کو کرتا ہے جو چیز اس کو فائدہ پہنچائے, وہ چنتا ان چیزوں کو انسان جو چیز اس کے لیے بھلی ہو, فائدہ پہنچائے, اس کے لیے نفع بخش ہو, اور چھوڑتا اس کو ہے جس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے, اس کے ذرائع, اس کے معاملات, اس کی جمع پونجی کو نقصان پہنچتا ہے. تو انتخاب کی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی صورت میں ذکر کیا اور پھر ان کو لیے جنت کی دائمی نعمت عطا فرمائی, اور پھر انسان کو مزید اس شعور میں بالغ کرنے کے لیے جہنمیوں کے احوال بتائے گئے, کفار کے احوال بتائے گئے, اور ان کی پسماندگی, ان کی ذہنی پستی بتائی گئی کہ دیکھیے نہ عقل کوئی باعث فلاح ہے اصلاً, جس طرح شیعوں کا مذہب عقل کے اوپر ہے, شیعہ جو ہے بنیاد عقل کو بناتا ہے اور سنی جو ہے بنیاد توفیق الہی کو بناتا ہے. شیعہ پورا مذہب عقلیات میں, ان کے اصول کے اندر اصل اصول عقلیات ہے. ملا باقر مجلسی نے اس پر بہت بحث کی ہے, لیکن اہل سنت کے نزدیک تمام چیزیں توفیق کی ہیں اور اللہ کی محض عطا کی اور اس کے فضل کی ہے. اللہ پر سنی کسی چیز کو واجب نہیں سمجھتا, جو چیز وہ عطا فرمائے وہ اسے فضل سمجھتا ہے. شیعہ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ اللہ سے لینے کو وہ واجب سمجھے, اور اللہ پر پیغمبروں کو بھیجنا واجب ہے, اللہ پر فتنوں کو ختم کرنا واجب ہے, اللہ پر ہدایت دینا واجب ہے. تو ہم نے کہا یہ اتنے جہنم میں جائیں گے تو پھر اس پر تو اللہ کا قصور لازم آئے گا, اور دنیا میں نظام یہ حق قائم نہ ہو سکے تو پھر تو خدا کا قصور لازم آئے گا, اور وہ پھر خدا ہی کیسا ہے جو تمہارے بتائے ہوئے عقلی قاعدے پر چلے. ہاں بندگی تو یہ ہے کہ جو خدا بیان کرے اس قاعدے پر تم چلو. تو لہٰذا عقلن بھی ہزار اعتراضات شیعت کی اس بکواس پر کھڑے ہو جاتے ہیں جو ہمارے علماء نے, سیدنا غوث اعظم نے, داتا صاحب نے, سرکار غوث اعظم نے پیش کی, شاہ عبدالعزیز صاحب نے پیش کی ہے کہ عقلی طور پر یہ بات بھی اگر تسلیم کیا جائے تو عقل بھی اس بات کو چاہتی ہے کہ جو معبود ہو, جو آقا ہو, ہم اس کے حکم کے ماتحت چلے, نہ کہ جو ہم چاہیں وہ کرے. تو قبولیت جو انسان کے اندر ہے وہ یہ کہ جو چیز اس کو نفع پہنچائے, تو اہل جنت کے احوال پیش کیے گئے, اور جس چیز سے اس کو تنفر پہنچے تو پھر جہنمیوں کے احوال پیش کیے گئے. اور حضرت مخدوم سمنانی نے معرفت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا یہ پہلا ذریعہ ہے. عام سطح کے لوگ جو آیانی ہیں, جو دلیلوں کے تحت, استدلال کے تحت خدا کو جاننا چاہتے ہیں, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنتوں کی نعمتوں پر غور و فکر کریں, اور جہنمیوں کی پستی یہ نہیں کہ وہ گھٹیا جاہل تھے, بلکہ وہ بڑے زیرک, بڑے سمجھدار, بڑے دانا, علم و فضل میں ان کا بڑا مقام تھا, لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ حال ہوا, تو ان کے احوال پر غور و فکر کرے. تو یہ غور و فکر کرے موت کو یاد کر کے, خدا کے حضور حاضر ہونے کے یاد کر کے, اور یعنی خالی غور و فکر کرے گا تو کوئی حاصل نہیں ہے, وہ بس ایک گپ ہوگی, ٹائم پاس ہوگی, لیکن وہ غور و فکر اس کے لیے مؤثر ہو تو اس کے لیے اس کو ایک خاص نسخہ ساتھ میں لگانا پڑے گا کہ میں ناپائیدار ہوں, دنیا ناپائیدار ہے, اور جن باتوں کی طرف میں غور کر رہا ہوں اور وہ بات جس ذات کی طرف لے جا رہی ہے وہ پائیدار ہے. تو یہ ساتھ میں لگا ہوا نسخہ جو ہے یہ اس کی فکر کو اس کے لیے اثر انداز بنائے گا. تو قرآن کریم کی آیت جس کو حضرت مخدوم سمنانی نے ذکر کیا ہے وہ جہنمیوں کے احوال تھے کہ وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، کہ وہ بائیں ہاتھ والے کیسی خستہ حالت ہوگی ان بائیں ہاتھ والوں کی. بائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہے اہل جنت کے ذریعے، فی سمومیوں و حمیم، یہ بد نصیب جھلستی ہوئی لو اور کھولتے ہوئے پانی ان کے منہ میں ڈالے جائیں گے. وہ ولمی یحموم، اور سیاہ دھواں جس کے سائے میں آئے. اور اس کی وجہ بھی قرآن نے ذکر کی ہے کہ جب آج کل گرمی کا موسم بھی ہے کہ جب بندے کو گرمی لگتی ہے تو دو طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. گرمی لگتی ہے تو آپ کو مجھے گرمی لگے تو دو فوراً ہمارے وجود سے جو طلب کے دو تقاضے بھڑکتے ہیں، ایک کہ ٹھنڈا پانی ہمیں مل جائے اور دوسرے کہ ٹھنڈی ہوا میں کہیں جا کر ہم بیٹھیں. تو اہل جنت کے لیے دونوں چیزیں ہیں، اور جہنمیوں کے لیے کہا گیا کہ جناب جب ان کے اندر یہ طلب پیدا ہوگی، جب ان کو گرمی لگے گی، جب جھلستی ہوئی جہنم کی آگ ان کے قریب آئے گی، تو وہ حمیم، تو ان کو پانی جو پلایا جائے گا وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، معاذ اللہ علیہ باللہ، وہ انتہائی کھولتا ہوا پانی ہوگا. اور پھر طبیعت یہ کرتی ہے کہ جناب ٹھنڈا پانی ملے اور راحت کے لیے. اب یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ طبیعت اس سے بچنے کی کوشش کرے، اس عمل سے جس کی پاداش میں، جس کی سزا میں یہ بات مل رہی ہے. تو کہا جب یہ کام کر لیا تم نے تو گرمی تمہیں لگ گئی، جہنم کی گرمی لگ گئی، تو ٹھنڈک نہیں ملے گی بلکہ گرم پانی پلایا جائے گا، اور پھر اس میں ٹھنڈی ہوائیں نہیں ہوں گی بلکہ جہنم کے جو شعلے اٹھ رہے ہوں گے اور معاذ اللہ جو بھڑک رہے ہوں گے، اور اس کے گرم دھوئیں جو ہوں گے وہ ان کے جسموں پر لائے جائیں گے. لا بارد ولا کریم، نہ یہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ ہوگا، اور مسلسل اضافہ اس تکلیف کے اندر ہوتا رہے گا. اور فرمایا کہ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اور یہ لوگ گئے گزرے نہیں تھے. قرآن نے کہا کہ بے شک یہ لوگ اپنے زمانے میں بڑے خوشحال تھے، مترفین، یہ بڑے خوشحال تھے، بڑے صاحب عقل تھے، بڑے صاحب زینت تھے اور بڑے صاحب معاملات تھے، لیکن ان کے ساتھ ہوا کیا؟ وکانوا یسرون علی الحنس العظیم، انہوں نے بہت بڑے ہنس عظیم، بہت بڑے ہنس، بہت بڑے گناہ پر انہوں نے اصرار کیا تھا. اور وہ گناہ کیا تھا جس کو صوفیہ نے بھی ذکر کیا، مفسرین نے بھی ذکر کیا؟ وہ گناہ ان کے لیے سب سے بڑا یہ تھا کہ جو اللہ نے دلائل دیے ان کی جان کے اندر اپنی طرف لانے والے ذرائع، اور اپنی طرف لانے والے جو واسطے اور ذرائع اور راستے بنائے ہیں، اس پر انہوں نے جان بوجھ کر آنکھیں بیچی اور اپنی نعمتوں کو دائم سمجھا، اپنے آپ کو دائم سمجھا، اپنے مقامات کو دائم اور مستمر سمجھا کہ یہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس خیال نے ان کو نعمتوں سے اوجل کر دیا. بندے کو نعمت کی قدر کب آتی ہے؟ جب اپنے آپ کو اس کا لائق نہیں سمجھتا. جب اپنے آپ کو اس کی لائق نہ سمجھے اور نعمتیں اس کو مل جائے تو پھر وہ کہتا مولا تیرا شکر ہے، میں تو اس کے لائق نہیں تھا. اور شیعوں کے نزدیک تو شکر کا کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کو مزے دینا تو اللہ پر واجب ہے، تو لہٰذا جو واجب ہے تو واجب پر کیا شکر ہوگا؟ یہ تو اللہ کی ڈیوٹی ہوئی بھی معاذ اللہ. جبکہ اہل سنت کے نزدیک اللہ کے لیے، سمجھ رہے میری بات؟ کیونکہ مخدوم سمنانی نے جہاں بات کی وہاں فرقوں شیعوں کی بڑی زبردست انداز میں کھال اتاری ہے، اور جبریہ کی، قدریہ کی، معتزلہ کی، ان فرقوں کی زبردست کھال اتاری ہے، اور اس میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے. تو لہذا اگر اللہ پر چیزیں واجب ہو جائے، کیونکہ بات معرفت کی چل رہی ہے، یہ نہیں کہ میں شیعوں کو رگڑنے کے لیے کوئی خاص موضوع یہاں پر لایا ہوں، نہیں، جب بات معرفت الہیہ کی چل رہی ہے تو پھر اللہ کو جاننے کے جو لوازم اور جو قاعدے ضروریہ ہیں اس کو سمجھے جائیں، تاکہ اگر کوئی غلط بات، کوئی پلید بات، کوئی غلیظ خیال، اس کو ہم نے اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنا لیا ہے تو اس سے جان چھڑائی جائے، اس لیے کہ اس سے خدا نہیں ملے گا بلکہ اس سے ہم شیطان کے قریب ہو جائیں گے. تو جن لوگوں نے عقل کو خدا کے قریب ہونے کا معیار بنایا، صوفیہ نے سب سے پہلے ان کے خیال کو اٹھا کر دیوار پہ مارا ہے، فرمایا کہ نہیں، عقل معیار ہے ہی نہیں خدا کی معرفت کا. اللہ کی معرفت کا معیار وہ توفیق الہی ہے، وہ فضل الہی ہے، وہ فضل الہی، اور فضل کے طلب کرنے کے طریقے یہ ہے جو قرآن کریم اس کو ذکر کر رہا ہے. اب شکر تو اس چیز پر کیا جائے نا کہ جناب جو آپ نے ڈیوٹی کی ہے اور آپ کے باس نے اس پر آپ کا کام جتنا کہ وہ دے دیا ہے، تو پھر کیا کیا شکر، یہ تو آپ کا حق تھا. آپ نے 8 گھنٹہ ڈیوٹی کی، جو نصاب تھا اس کو پورا کیا، جو کام تھا اس کو پورا کیا، تو آپ اس پر حق تھا. اگر حق نہیں دے گا تو وہ ظالم ہے، حق اگر نہیں دے گا وہ، بولیے، وہ ظالم ہے، غاصب ہے. آپ 10 بندے کے پاس جا کے شور مچا سکتے ہیں کہ جناب میں نے کام کیا، اتنا کام مجھے کہا تھا اسی طریقے سے کہ مجھے پیسے نہیں دیتا، یہ غاصب ہے. لیکن یہ کہ جو کسی قاعدے کے ساتھ مشروط نہ ہو اور پھر وہ کوئی کسی کو عطا کر دے تو بدرجہ خود وہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو آپ نے مجھ پہ شکر کیا کہ میں اس لائق نہیں تھا اور میں نے اپنی ذات سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا لیکن آپ نے اپنی ذات سے مجھے اتنا بڑا فائدہ پہنچایا لہذا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو شکر کی اساس بھی محض فضل ہے اور شکر کی اساس بھی محض توفیق الہی ہے. اگر عقل کو بنیاد بنائے تو شکر کا تصور کیا بنتا ہے؟ اگر بندے کو نعمت دینا نعمتوں سے نوازنا یہ اللہ پر فرض تھا تو یہ اللہ نے اپنا کام پورا کیا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے شکر ادا کرنے کی معاذ اللہ. لیکن شکر کا جو قاعدہ ہے وہ اس نظریے کو توڑتا ہے اور توڑ کر بیان کرتا ہے کہ شکر اس بات کو بتاتا ہے کہ بندہ کسی شے کا مستحق نہیں ہے اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے چاہے تو اس کو عطا فرما دے. تو ان کا سب سے بڑا گناہ جس کی پاداش میں جس کی سزا میں ان کے لیے یہ باتیں مسلط کی گئی وہ ان کا ایک خاص حنس ایک خاص گناہ تھا اور حنس العظیم وہ خاص بڑا گناہ تھا جس کی بنا پر وہ راندہ درگاہ ہوئے اور انہیں یہ عذابات دیے جا رہے ہیں. اور قرآن نے کہا مترفین, وہ بہت باکمال لوگ تھے خوشحال لوگ تھے لیکن اس کے باوجود خوشحالی ان کی دنیا کی بختی رہے گی اور بعد میں ان کے لیے عذاب بربادی ہوگی. تو وہ کیا باتیں تھیں جس سے انہوں نے فراموشی اختیار کی؟ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ جو اللہ کی طرف لے جانے والے معرفت کے ذرائع تھے اس سے ان کو انکار کیا. تو وہ صلاحیتوں کو ختم کرنے والی کیا چیز تھی؟ اپنے آپ کو ہمیشہ سمجھنا, اپنے آپ کو اس نعمت کا مستحق سمجھنا, اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھنا. یہ چیزیں ایسی تھی کہ جو زبانوں کو شکر سے روک دیا, آنکھوں کو شکر سے روک دیا. اور دوسری بڑی بات ان کے اندر جو تھی وہ شرک اکبر تھا جو خدا کے مقابلے پر انہوں نے بولیے خدا بنا لی. اس آیت کے تحت مودودی بہت بری طرح گمراہ ہوا, جگہ جگہ وہ گمراہ ہوا ہے اور مودودی کے مسلمان ہونے کا کسی نے قول بھی نہیں کیا, اس لیے کہ پکا خارجی عقیدے کا تھا اور فقہی کفر تو اس کے اوپر بالکل لازم آتا ہے کہ جناب جو باتیں ہو کئی جگہ پر تو علم کلام بھی کلامی کفر بھی اس پر لازم آتا ہے. تو یہ جو آیت ہے نا کہ انہوں نے گناہوں پر اصرار کیا تھا اس کے تحت پھر اس نے تفہیم القرآن میں بکواسات شروع کر دی اور اس میں لکھنا یہ شروع کر دیا کہ یہ کہنا کہ مجھے آپ کے ذریعے یہ مرتبہ ملا آپ کے ذریعے یہ مقام ملا تو یہ بھی شرک کے زمرے میں ہے. کسی کو سمیع و بصیر سمجھنا یہ شرک کے زمرے میں, حالانکہ قرآن کریم نے خود واضح طور پر تفہیم القرآن میں اس کے تحت یہ جماعتیوں کو پکڑی ہے. آپ ذرا منور حسن جو دین کی باتیں کرتا ہے اس سے بڑھیا کون سا دین لا رہے ہیں جو رامائن والا ہے؟ رامائن تو دین نہیں ہے, دین تو قرآن ہے. اور جس کو تم شرک کہہ رہے ہو قرآن اس کو اسلام کہہ رہا ہے, اور جس کو قرآن اسلام کہہ رہا ہے اس کو تم شرک کہہ رہے ہو. تو تمہارے اب ظاہر سی بات ہے معرفت الہیہ کی بات چل رہی ہے, ان کی بنیادی غلطی کیا تھی؟ ان کی بنیادی غلطی محض واسطہ بنانے کی نہیں تھی بلکہ ان کی بنیادی غلطی کیا تھی؟ انہوں نے اپنے معبودوں کو عبادت کے مستحق سمجھا اور مستقل بذات سمجھا. کاش یہ وہابی بدبخت بزرگوں کی کتابوں کو کھول کر شرک کی تعریفیں پڑھیں اور اپنی من گھڑت باتوں سے توبہ کریں, بالخصوص یہ جو ان کے بچکنڈے یہ جو تبلیغی ریمنڈی پھرتے ہیں یہ ہوتے ہیں بالکل تین دن تک, اگر آپ تین سال تک بھی بٹھا کر ان کو عقیدہ سمجھا تو سمجھ میں نہیں آتا. تین دن بستر لوٹا اٹھائے گا اور ان کی مسجد سے ہو کر آئے گا تو اس کی زبان پر پہلے جاری ہوتی بات شرک ہے, اور اس کو پوچھو شرک کس کو کہتے ہیں تو اس کے باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا اور امت پر انتہائی فتویٰ لگا رہا ہوتا ہے. تین دن کے اندر ابلیس کا اتنا بڑا نمائندہ بن جاتا ہے کہ جناب امت کو چھوٹی موٹی بات میں ڈر کہتے ہیں مشرک ہو گئی, جناب یہ تو مشرک ہے, یہ تو کسی لائق ہی نہیں ہے. اور شرک کی تعریف پوچھیں تو یہ بھی ان کے جتنے جاہل ملا ہیں, ان کے جتنے جاہل ملا ہیں تھانوی سمیت گنگوئی سمیت غیر مقلدوں سمیت ان کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں اتنی بھونڈی تعریف شرک کی کرتے ہیں کہ جس میں انبیاء پر بھی شرک کا فتویٰ آتا ہے, خدا کی طرف بھی وہ بات منتقل ہوتی ہے. سنی تو سنی سب فتوے کے ذمن میں آتے ہیں کہ جی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک ہے, اور اسی کو بنیاد صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک, یہ بے ڈھنگی بات کرنا صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک. اور یہی بات مودودی نے صاحب کے تحت لکھ دی ہے اور اس نے کہا کہ جس طرح کہ سمیع و بصیر کہنا, تو میں کہتا ہوں بتائیے قرآن کا کتنا خطرناک ہے, وہ گویا کہ انکار لازم آتا ہے. قرآن نے خود تیسرے پارے کے اندر انسانوں کو سمیع بصیرہ کہا ہے کہ انسان کو ہم نے سمیع بھی بتایا ہے اور بصیر بھی بنایا ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے خود سورۃ توبہ کے آخر میں عزیز بھی فرمایا, رؤوف بھی فرمایا, رحیم بھی فرمایا, کریم بھی فرمایا. حضرت یوسف کے لیے گویا کہ حفیظ اور علیم کے جملے آئے, تو وہ کلمات جو اللہ رب العالمین کے لیے بولے جا رہے تھے وہ اللہ نے خود اپنے محبوبوں کے لیے بولا. تو یہاں سے ایک بچہ بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ ایک لفظ جو بیک وقت خدا کے لیے بھی بولا گیا اور اسی وقت وہ مخلوق کے لیے بھی بولا گیا, اگر یہ شرک ہوتا تو قرآن میں تو خود یہ موجود ہے. تو اس پر ادنا سے بھی اگر غور کیا جائے، فکر کیا جائے، تو بات واضح طور پر کلیئر ہو جاتی ہے. وہ یہ کہ صرف الفاظ بولنے سے شرک نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھا جائے وہ کن معنوں میں شرک بول رہا ہے. مثال کے طور پر وابی ہر سفید داڑھی والے کو اپنے باپ کہتے تھے، اس معنی میں کہتے جو اس کی ماں کے ساتھ نکاح ہوا تھا. اب ایک آسان سی بات برسبیل تنزل پھر میں یہ کرتا ہوں کہ جناب ایک اس کا ایک حقیقی باپ ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے جناب یہ بھی میرے باپ ہے، کسی بزرگ کو کہہ دے تو کہ وہ سارے معنی ہوں گے جو اس طرح یہ پیدا ہوا ہے. مجھے بتائے نا، بولیں یہ لفظ تو باپ کا بول رہا ہے لیکن مراد شفقت لی ہے نا، مراد شفقت لی ہے. یا ان سے کہو یہاں تمہارے یہاں کا پھاٹک کھلا رہتا سب آئے، شیوں کے وہاں تو موتا ہے پھر بھی حد ہے، تمہارے وہاں سب کی حد ہے. تو صرف میں بات پر سبھی تنظر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ الفاظ مشترک بولے گئے تو ایک لفظ اگر متعدد ذاتوں پر بولا گیا، مختلف لوگوں پر بولا گیا، تو شرک جب تک نہیں ہوتا جب تک معنوں میں اتحاد نہ ہو. اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے لیے جب کریم کا لفظ بولا گیا اور حضرت جبرائیل کے لیے بولا گیا تو لفظ تو دونوں کے لیے بولا گیا، لیکن اللہ کو جن معنوں میں کریم کہا گیا اس معنی میں نبی پاک کو کریم نہیں کہا گیا، ان معنوں میں جبرائیل کو بولیے کریم نہیں کہا گیا، بلکہ وہ کریم ہونے میں مستقل ہے اور یہ کرم فرمانے میں اللہ کی عطا سے. تو یہ ہر جگہ پر ہے، یہ بولیے ہر جگہ پر ہے، اور قرآن کے اندر ایک نہیں درجنوں آیات اس بارے میں موجود ہیں. تو اللہ رب العالمین اس تعصب سے محفوظ فرمائے. یہ چڑھ کر بڑا شور تو کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں یہ پوری دنیا سن رہی ہے، کوئی وہابی ایک ٹک کر مسلم تعریف شرک کی کر دے اور پھر خود بچ کے بتا دے. صرف ہمیں چاہیے کہ ہم شرک کے مفہوم کو آج ریونڈ والے یا سعودی عرب کے نجدی تو نہیں سمجھ رہے نا، بلکہ ساری امت نے توحید کے قاعدے کو لکھا ہے، شرک کے قاعدے کو لکھا ہے. تو ان تمام نے لکھا کہ شرک اس معنی میں ہوتا ہے کہ یا تو ذات میں ہوگا یا صفات میں ہوگا. ذات میں ہونا بمانا وجود کے ہونا، کہ اس کے وجود میں شرک. تو وجود میں ہونے کا کیا مطلب؟ کہ جیسا اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، ایسا کسی انسان یا فرد خلق کو سمجھا جائے تو یہ شرک فی ذات ہے، کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اس طرح کے مجوسی ہرمن اور مجوسی اپنے بتوں کے لیے اور آگ کے لیے نظری رکھتے تھے. یا پھر شرک ہوگا عبادات میں، اور عبادات میں شرک اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کی صفات کو مستقل مانا جائے، اور صفات کو مستقل ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ عظمت والی شان جو ہے یہ خود سے ہے. انبیاء کی جو عظمت والی شان ہے یہ خود سے نہیں ہے، اللہ نے عطا کی ہے. ولیوں کی جو یہ عظمت والی شان ہے یہ خود سے نہیں ہے، یہ اللہ نے عطا کی ہے. تو لہذا ذات میں شرک کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو واجب مانا جائے معاذ اللہ کسی کو، اور عبادت میں شریک کرنے کا معنی یہ کہ اس کو صفات میں مستقل مانا جائے. تو نہ مسلمان گرا سے گرا جاہل سے جاہل ہو، وہ نہ کسی مخلوق کے کسی فرد کو بطور وجود کے واجب مانتا ہے اور نہ صفات مستقل مانتا ہے، بلکہ وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ نے عطا فرمایا. اور قرآن کے اندر عطا کی بے شمار باتیں موجود ہیں، انا اعطینا کل کوثر، عطا کی لفظ موجود ہے، ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی. حضرت سلیمان کے لیے ہا وا اتاؤنا، کہ یہ ہماری تم پر عطا ہے کہ ہوا کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو قابل توجہ رکھنا چاہیے، اور صرف اپنے کئی کسی لفظ کو پکڑ کر شرک کے لفظ کو دے کر اپنی ساری تباہ آزمائیاں کر دینا. ہم نے ساری کتابیں ابن تیمیہ کی دیکھی ہے، اور جناب یہ جتنے ان کے گرو گھنٹال مر گئے ہیں، ابھی یہ اندھا مر گیا عبداللہ بن باز، ان کے دیکھے ظلم کیا ہے امت پر اور تاریخوں کو مسخ کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ جس نے لال رومال پکڑ لیا ہے وہی جو ہے کہ وہ، اور ان کے عبد الرحمان سدیش کے اگر جبے چومے جائیں تو وہ کوئی شرک نہیں ہوتا، غلاف کعبہ کو چوم لیا جائے تو شرک ہوتا. کہاں شرک کی تعریف، کہاں غلاف کو چومنے کا مطلب. تو قرآن کریم نے یہاں پر جو بات لکھی ہے، بس مختصر سے وقت ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں، کہ اصحاب شمال کی جو بات کی ہے معرفت کو حاصل کرنے کے لیے بدکاروں کے احوال ذکر کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے اس قسم کی بدکاری کبھی تمہارے اندر داخل نہ ہو جائے. تو لہذا دیکھو بدکاروں کو ہم گرم ہواؤں میں رکھیں گے، گرم پانی دیں گے، اور ان کے لیے سخت عذابات ہوں گے، اور یہ اس بنا پر ہے کہ انہوں نے شرک کیا تھا اور ہماری نعمتوں کا کفران کیا تھا. اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو اس بات کو ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ ان کا جو بنیادی عقیدہ یہ بھی تھا اپنے آپ کو پائیدار سمجھنے کا، وہ یہ تھا کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی. تو یہ اللہ کی معرفت کے ذرائع ہیں، اپنے آپ کو ناپائیدار سمجھنا، قیامت کو یقینی سمجھنا، موت کو یقینی سمجھنا، یہ وہ مراکز ہیں، یہ اضافی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر بطور عقیدہ کی معاونت پیدا کرتی ہے، اور اس کو پھر ایمان تقلیدی سے اٹھا کر ایمان تحقیقی تک لے جاتی ہے. اور انہیں عقل دی گئی تھی، کفار کو عقل دی گئی تھی، معرفت کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ جو معرفت کو حاصل کرنے کے ذرائع تھے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. مثال کے طور پر قیامت پر یقین کرنا، موت پر یقین کرنا، اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا اس بات پر یقین کرنا. تو اس بات پر یقین مشروط ہے ہدایت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ. ان چیزوں پر جتنا یقین ہوگا اتنی معرفت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اتنے معرفت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. جس کو حضرات صوفیہ باقاعدہ اذکار میں ذکر کرتے ہیں کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور میرے دل میں کسی غیر کا گزر نہیں ہے. اور یہاں پر غیر سے گزر سے انبیاء مراد نہیں ہے. اس وقت اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے حضور سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہو تو وہ کافر ہو جائے گا. اگر حسبی ربی جل اللہ اور ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی میرے لیے کافی ہے، ربی جو میرا رب ہے اور وہ اللہ ہے، اور ما نہیں ہے، ما فی قلبی میرے دل میں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی بھی نہیں. ما فی قلبی غیر اللہ، جو اللہ کے غیر ہے وہ میرے دل میں نہیں ہے. تو اگر اس سے مراد معاذ اللہ جس طرح کے غیر اللہ کہہ کر انبیاء کو مراد لیا جاتا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتے وقت اور یہ جملہ کہتے وقت کہے کہ میرے دل میں جناب جو ہے کہ وہ غیر اللہ نہیں ہے، اور اس میں یہ نظریہ لے کہ انبیاء بھی ان کے بھی کوئی عقیدت و احترام، ان سے بھی کوئی نسبت، اور ان کا نام کوئی میرے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اسے بچا لے گا؟ نہیں بچا لے گا. اس لیے کہ غیر اللہ اور ہیں اور اللہ سے واصل کرنے والے اور ہیں. غیر وہ ہوتے ہیں جو حجاب ہے، جو معرفت کو ختم کر دیتے ہیں. معرفت کا جو چراغ آپ کے اندر ابھی جلا ہی تھا کہ اس کی روشنی میں آپ لمبا طویل سفر کر کے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر تک پہنچ سکے، تو اس سفر تک آپ نے پہنچنے نہیں دیا اور اس نے پھر اندھیرا کر دیا، لو کو بجا دیا اور آپ اندھیرے میں آ گئے. تو وہ غیر اللہ وہ ہوتے ہیں جو حجاب ہیں، اللہ کے راستے اور بندے کے راستے میں آڑ آ جائے اور بندے کو اللہ کے راستے کی بجائے دوسری طرف دھکیلے، وہ غیر اللہ ہے. اور اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ معاذ اللہ وہ غیر اللہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے اذن سے اللہ کے بندوں کا جو رشتہ اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، اللہ نے آپ کو اختیار و طاقت عطا فرمائی ہے کہ اپنی تربیت سے اس رشتے کو دوبارہ اللہ رب العالمین سے جوڑتے ہیں. جس کو میرے امام نے کہا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی نہیں ہے کوئی اور مقر نہ کوئی مفر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. یہاں پر حضرت پیر مہلی شاہ صاحب نے بڑی پیاری تعویل کی ہے کہ غیلیت کو اگر آپ رکھنا بھی چاہتے ہیں تو پھر آپ اس اعتبار سے کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے اعتبار سے غیر ہے، یعنی حضور خدا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، تو ذات کے اعتبار سے غیریت ہے، یعنی وجود کے اعتبار سے غیریت ہے، لیکن پیغام محبوب اور مرکزیت کے اعتبار سے غیریت نہیں ہے. اگر کسی نے اس اعتبار سے غیریت کی اور وہ ابھی یہاں تک جا بھی نہیں سکتا، یہ تو شاخ کا کام ہوتا ہے نا، یہ تو صوفیہ کا کام ہوتا ہے کہ باریک باریک باتوں میں گھس کر اس کی شاخوں کو دیکھنا، وہ تو ڈائریکٹ غیر اللہ کہہ کر ہر چیز کی نفی کرتا ہے. تو غیریت سے بھی حضرات صوفیہ دو چیزیں نکالتے، ایک خاص وجود، تو یقیناً اللہ رب العالمین کا وجود جو ہے واجب ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی خلق میں افضل البشر ہیں اور اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا فرمایا ہے، تو بطور وجود کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی مخلوق میں فرد کامل ہیں، اور عبد بھی محض نہیں ہے. فرما عبدہ و رسولہ، عبد اس لیے کہا تاکہ ذات میں فرق ہو جائے، اور رسول اس لیے کہا کہ تم جیسے نہ رہے. یہ بات بھی حضرت پیر مہلی شاہ صاحب نے بڑی پیاری کی ہے. فرمایا کہ کلمہ شہادت میں حضور کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے، وہ اشہد ان محمدن، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، خدا نہیں ہے، وہ رسولہ اور ہم جیسے نہیں ہے، ہمارے آقا ہے. اسی کو امام محمد رضا نے کہا نا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے. تو یہ معرفت کے ذرائع نعت میں بھی واضح کر دی ہے تاکہ اس کے ذریعے ذرائع جو ہے کہ واضح رہیں. اب اختتامی جملہ جو یہاں پر ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اور حضرت مخدوم سمنانی لکھا کہ اللہ رب العالمین نے معرفت کے ذرائع کو کھولنے کے لیے چار باتیں ذکر کی تھی. ایک تو یہ تھا پہلی دفعہ افرائیتم ما تمنون، یہ پہلا فرمایا، فرما بھلا دیکھو تو جو تمہارے جسم سے مادہ تولید جو نکلتا ہے اس کو تم دیکھو، تو اس کو اگر دیکھو تو اس سے پورا انسان تیار ہو جاتا ہے. انتم تخلقونہ ام نحن خالقون، بتاؤ اب وہ جو مادہ تولید تھا اس سے انسان کو اور پورے بچے کو تیار کرنا، اس کی تخلیق تم نے کی تھی کہ ہم نے کی تھی؟ اس پر غور کرو. اب دیکھیں یہ اندر کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، اور معرفت کے اس چراغ کے اوپر جو دبیز ریز پڑ گئی ہے اس کو ہٹایا جا رہا ہے، اور اس کی روشنی کو تیز کیا جا رہا ہے کہ تمہارے جسم سے گرنے والا ایک مادہ تولید جس میں ہزاروں جرثومیں ہوتے ہیں لیکن اس میں ہزاروں میں سے سب ضائع ہو جاتے ہیں، ایک ایسا ہوتا ہے جو خفیف راستے سے اس تک پہنچتا ہے کہ جس میں جلا اور زندگی محدود ہوتی ہے اور اس کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے، پہچان بھی نہیں سکتے. اب وہ ادنا سے جرثومہ جو ایک جرثومہ ہے جس کے اندر پوری زیست اور صلاحیت موجود ہے، اور وہ ماں کے رحم میں پہنچ کر اور اس بیضے کے ساتھ خاص حیات پا کر ایک پوری ساخت اور صورت پیدا کرتا ہے، اور وہ جرثومہ جس کو دیکھنا تم گوارا تک نہیں کرتے، جب 9 مہینے کا وہ پورا عرصہ گزارنے کے بعد گول مٹول اور خوبصورت شکل کے اعتبار سے تمہاری گود میں آتا ہے تو بغیر اسے چومے رہے تم رہ بھی نہیں سکتے. تو ذرا غور کرو، ایک گندا جرثومہ جس کو اس پورے مراحل سے گزار کر ہم نے یہاں تک پہنچایا، اس جرثومے کے اوپر کھال ہم نے چڑھائی، اس کے اوپر ہڈیاں ہم نے چڑھائی، اس کو حسن و جمال ہم نے دیا، اس کو دیانت و فطانت ہم نے دی، اس کو سود بود ہم نے دی، اس جیسے حسین و جمیل کوئی نہیں ہے. فرمایا جس طرح ایک گندے قطرے سے اس مرحلے سے اٹھا کر ہم نے اس کو وہاں تک پہنچایا ہے، تو پھر دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے دوبارہ اس کو اس پروسیس سے دوبارہ گزارنا نہیں ہوگا، بلکہ ہم اشارہ کریں گے تو وہ دوبارہ نئی تخلیق کے ساتھ تیار ہو جائے گا. اب یہی آدمی بوڑھا شخص 100 سال کا 150 سال کا انتقال کر جاتا ہے، اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ جنت میں جا رہا ہوگا تو بالکل 22 سال کا جوان ہوگا، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نشت الاولا جو ہے اس کی، یہ ہمارے لیے کوئی محال نہیں ہے. یعنی جس طرح ہم نے اس کو تخلیق کیا تھا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، تم اچھی طرح سے جانتے ہو اپنی پیدائش کے بارے میں، یہ بھی اللہ نے واضح کیا. اگر تم اس نطفے کی طرف غور نہیں کرتے، تم اس بات پر غور کرو کہ تم تو نہیں تھے، اب تمہاری اولادیں وہ کہاں سے آ گئی؟ تو فرمائی یہ ایسی چیز ہے جو غور و فکر تمہارے لیے پیدا ہوگی تو اس سے معرفت کے ذرائع تمہارے لیے واضح ہوں گے، اللہ کی طرف آنے میں اور عجز تمہارے اندر پیدا ہوگا، انکساری پیدا ہوگی. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے فلولا تذکرون، تم اس میں غور و خوض کیوں نہیں کرتے کہ تم پہلے نہیں تھے بعد میں کیسے ہو گئے؟ اور پھر آگے ایک اور بات اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے، افرائیتم ما تحرسون، اور تم اس بات کو بھی غور کرو کہ جو چیز تم بوتے ہو، جو چیز تم زمین میں بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اب بتاؤ کہ اس کو اگا کر تناور درخت کون بناتا ہے؟ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ تم نے تو اس کو خاک ملا دیا ہے، اور خاک مل کر تو چیز سڑ جاتی ہے، لیکن وہ سڑتی نہیں ہے، وہ برابر قائم ہو جاتی ہے. تو یہ تیسری چیز بھی مخدوم صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے اسی جگہ سے استدلال کیا ہے، حضرت مخدوم سمنانی نے اسی جگہ سے استدلال کر کے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو ایمان تقلیدی کی طرف ہے ان کو ایمان تحقیق کی طرف لانے کے لیے ذرائع کو واضح کیا ہے. اور پھر اس میں ایک اور چیز ذکر کی ہے، افرائیتم الماء الذی تشربون، اور اس پانی کو دیکھو جو تم اپنے منہ سے لگاتے ہو، میٹھا پانی. اب میٹھا پانی تمہیں ملتا کہاں سے؟ دریا سے ملتا ہے، چشمے سے پیتا ہے. اب یہ دریا اور چشموں میں پانی آتا کہاں سے؟ کہا جی بارش سے آتا ہے. اب بارش سے آتا ہے تو بارش وہ پانی کو لاتی کہاں سے؟ سمندر سے لاتی. بادل باقاعدہ گرمی کی تپش سے وہ بخارات بن کر اصل پانی اوپر چلا جاتا ہے، اور جب اصل پانی اوپر چلا جاتا ہے، آپ بھی دیکھیے کہ اگر آپ پانی کے برتن میں ایک کوئی چھوٹی دیگچی لے کر اس کو 2-4 چمچ اس میں نمک ڈال دیں اور 2-4 گلاس پانی ڈال دیں اور اس کو ابالتے رہیں، ایک وقت ایسا آئے گا پانی غائب ہو جائے گا، نمک رہ جائے گا. اب اللہ رب العالمین اسی چیز کو ذکر فرماتا ہے، جو میٹھا پانی اور جو سمراٹ، جو یہ پھل فروٹ، یہ پھول، یہ سب میٹھے پانی کی پیداوار ہے. یہ میٹھا پانی تمہیں دریاؤں سے ملتا ہے، یہ میٹھا پانی تمہیں چشموں سے ملتا ہے، اور چشمے اور دریائیں پانی جو حاصل کرتے ہیں وہ بادلوں سے حاصل کرتے ہیں. اور بادل جو ہے اللہ رب العالمین شاہ فرماتا انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، فرمایا کہ یہ سچ سچ تم بتاؤ کیا تم نے اس بادل کو اتارا ہے؟ اور جب اس سمندر سے پانی کو اٹھاتا ہے تو یہ اللہ کی قدرت و تخلیق دیکھو کہ پانی اوپر جاتا ہے، نمکین نیچے رہ جاتا ہے. اس کا کھاری پن جو ہے، اس کا کھاری پن ہونا، وہ اسی سمندر میں رہ جاتا ہے، اور یہ شفاف پانی اوپر چلا جاتا ہے، اور یہی میٹھا پانی بادل میں سما جاتا ہے، اور بادل اس وزنی پانی کو اٹھاتے ہوئے اپنے دوش پر سوار کر کے کسی کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں، اٹھاتے یہاں سے ہیں اور برستے میلوں دور ہیں. اٹھاتے یہاں سے یہیں پر وہ لیک نہیں ہو جاتے، یہیں ان میں کوئی شغاف اور رخنا پیدا نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ باقاعدہ اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور نمکین پن اور کھاری پن جو ہوتا ہے وہ سمندر کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اصل جو پانی کی شفافی ہے وہ اس میں منتقل ہو جاتی ہے، اور وہ پانی پھر برستا ہے اور اس کو تم پیتے ہو، وہ تمہاری مویشیاں پیتی ہیں، وہ سبزہ اگتا ہے. بتاؤ اگر سمندر سے کھاری پن بھی اگر بادل اٹھا لیتا اور بادل وہ کھاری پانی کو برسانا شروع کر دیتا تو کیا تمہیں سبزے نصیب ہوتے؟ کیا تمہیں پھل نصیب ہوتا؟ کیا تمہیں اناج نصیب ہوتے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب غور کرو کہ یہ کون ہے جس نے تمام چیزوں کو بیان فرمایا. اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، فرمایا کہ اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ بتاؤ اجاج وہ کھاری پن جو ہے جو نیچے رہ گیا، اگر اس کو بھی اگر بنا دیتے اور لے آتے تو تم کیا کر سکتے تھے؟ افلا تشکرون، تم شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا؟ اور یہ تمہاری دیوتی دیویاں اور دیوتا، کہ اس کا اس میں کوئی کرنا دھرنا ہے؟ جب تک دو ہتھیڑی کے زور تم اس پر نہ لگاؤ اور کسی اوزار کے سنگ سازی کے اوزار کو اس کے پتھر کے اوپر نہ بناؤ تو وہ اپنے وجود میں نہیں آتے. تو یہ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے یہ کس طرف چل رہا ہے؟ تو یہ تیسری مثال قرآن مجید نے یہاں پر دی ہے. اور آخری مثال اور اختتامی مثال جو دی ہے وہ افرائیتم النار اللتی تورون، فرمایا کہ اس درخت کو دیکھو تم کہ جس سے ہم نے آگ کو پیدا کر دیا، اور جو آگ کے شعلے جس سے پیدا ہو جاتے ہیں. اور باقاعدہ اہل عرب کے اندر یہ طریقہ تھا کہ وہ مختلف درختوں کی ٹہنیوں کو لے کر اور سفر کے دوران اس کو لے کر باقاعدہ رگڑنے سے آگ کو پیدا کرتے تھے، اور آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں. دوسری تفسیر یہ بھی ذکر کی حضرات صوفیہ نے، مفسرین نے بھی، کہ آگ اس دور کے اندر بھی جو ہے وہ گمراہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ پر لانے کے لیے ایک مشعل راہ تھی. قریش مکہ بھی اپنے گھروں کے اوپر ایک بہت بڑی مشعل لٹکایا کر دیتے تھے تاکہ دور دراز سے گزرنے والے جو لوگ ہیں اگر وہ راستہ بھول گئے تو انہیں روشنی نظر آ جائے، اور اس روشنی میں وہ قریب آئے اور قریب آ کر وہ اپنی راہ منزل کو پہنچائے. تو فرمایا اور اس کے علاوہ آگ کی اور چیزیں جو ہیں جو آج ہمارے لیے ضرورت بنی ہے، کہ اگر وہ آگ ہے یا پانی ہے یا انسان کا جو گویا کہ ایک تولیدی سلسلہ جو ہے وہ موجود ہے، اور اسی طرح جو کھیتی باڑی کے سلسلہ ہے، ان تمام چیزوں کو قرآن کریم میں ذکر کیا اور فرمایا کہ تمام باتیں ہم نے تمہارے سامنے اس لیے کی ہیں تاکہ تم اس سے شعور حاصل کرو. اور ایک بات جو حضرت مخدوم سنانی نے جس پر خاصا زور دیا ہے وہ موت کے بارے میں، اور فرمایا وہ موت کے بارے میں کہ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، فرما ہم نے ہی موت کو مقدر کیا، تم چاہے کتنا اپنے آپ کو محفوظ کرو لیکن ہم نے اس کو مقدر کیا. یہ مقدر کیوں کیا ہے؟ تاکہ ہمارے اختیار پتا چلے اور تمہارا عجز پتا چلے. موت کو ہم نے مقدر کیا اور بچتا تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ہر ایک پر موت نشانے پر پہنچتی ہے اور وہ قصہ ماضی بن جاتا ہے، اس کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور موت ایسی چیز ہے جس کو ہم نے مقدر کیا ہے اور ہم نے مقرر کر دیا ہے تمہارے درمیان موت کو، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، بلکہ تم روزمرہ دیکھتے ہو کہ جناب تمہارے گھروں کے سامنے سے تمہارے گھروں میں جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہیں یہ اس لیے کفار مشرکین سے بیان کی گئی تاکہ وہ اس سے شعور حاصل کریں. تو یہ پہلا باب تھا معرفت الہیہ کے اندر جو ہم جیسے لوگوں کو سمجھنے کے لیے واضح کیا گیا کہ قرآن کریم نے یہ آیات کو ذکر کیا جو معرفت کا ذریعہ ہے، اور یہ معرفت کون سی ہے؟ آیانیہ ہے، جس کو ہم غور و فکر کر کے اس سے ہم استدلال کرتے ہیں. اور یہی معرفت جب اس میں زیادہ غور و فکر ہوتا ہے، زیادہ اس میں جستجو ہوتی ہے، تو یہ پھر معرفت کشفیہ کی طرف ہو جاتی ہے کہ پھر بندہ سو بھی رہا ہوتا ہے تو دل براہ راست اپنے رب کے جلووں کا دیدار کر رہا ہے. تو لہذا آج کے درس تصوف کے اندر حضرت مخدوم سمنانی کے ارشادات عالیہ کا جو خلاصہ نکلا وہ یہ ہے کہ انسان کو رب کی معرفت کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے، اور تگ و دو کے وقت اس کو جوش ہو یا محبت کے لمحات ہو، اگر اس میں تیش پیدا ہو جائے یا اس میں جناب جذبات محبت اور فرط خوشی اور انبساط کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو ہر صورت کے اندر وہ موت کو یاد رکھے، ناپائیداری کو یاد کرے، اور اس جذبے کو جو پیدا کرنے والا ہے اس کی تخلیق کو یاد کرے، اور کبھی بھی اپنے آپ کو کامل نہ سمجھے، اپنی عقل کو کامل نہ سمجھے، اپنے استدلال کو کامل نہ سمجھے، اس کی توفیق کی طرف محتاج رہے، اس کے رجوع کی طرف محتاج رہے. کہ تمام چیزیں ہونے کے بعد حضرت سلیمان بھی یہ کہتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سب میرے رب کا فضل ہی ہے. تو اللہ رب العالمین صوفیہ کے دیے ہوئے صحیح راستے پر اپنی زندگی کو استوار
اور اپنے معاملات کو ہموار
کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دلوں کی وادی کو ان کی یادوں سے، ان کے ملفوظات سے، ان کے ارشادات سے اللہ رب العالمین آباد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ہماری عقلیں ناقص ہیں، ہمیں عقل صحت عقل عطا فرمائے. ہمارے استدلال کے اندر خطائیں ہیں، ہم استدلال میں صائب فرمائے، اور وہ چیزیں حاصل ہوگی توفیق کے ذریعے. اور وہ چیزوں کی ضرورت یہ ہے کہ نیک صحبت اختیار کی جائے، اچھے ماحول کو اختیار کیا جائے، اپنی ضرورتوں کو سمجھا جائے، اور اپنی زندگی کے اہداف کو سمجھا جائے، اپنے زندگی کے سلیقوں کو سمجھا جائے، ان ذمہ داریوں کو سمجھا جائے. بزرگان دین یہ بات چاہتے تو اپنے دل ہی میں لے جاتے، لیکن یہ بات منتقل کرنے کے لیے تھی، یہ ہر ایک کی ضرورت تھی. لہذا حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ عنہ ہوں، یا حضرت داتا گنج بخش علی حجبیری ہوں، یا دیگر حضرات صوفیہ کرام ہوں، انہوں نے جو ہم پر احسان کیا وہ یہ تھا کہ آنے والی امت کو اسی سے رہنمائی ملے گی، اسی سے استدلال ملے گا. اللہ رب العالمین ہمیں طریق اولیاء پر گامزن رہنے کی، اسی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور انہی اہل خیر کے زمروں میں ہمارا خاتمہ فرمائے، اور انہی اہل خیر کے جھنڈے تلے اللہ رب العالمین ہمیں موت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.